السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، الحمد للہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. عید سعید فطر، انعام مومنین، عید عظیم و جشن الہی، جشن انبیاء و معصومین و اولیاء الہی، آپ تمام روزے داران، نماز گزاران و بندگان الہی کو و تمام پیروان دین اسلام و تمام راہ روان راہ نبوت و ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. یہ عید عظیم جو سنت عظیم ہے انبیاء کرام کی اور حکم خدا ہے، عظیم فلسفہ اس کے اندر موجود ہے. عید دو رکعت نماز پر مشتمل ہے جو اس کے اعمال ہیں، اور دو خطبے ہیں کہ یہ خطبے بھی نماز کی حیثیت رکھتے ہیں. عصا لے کر آئیں، عصا لے کر آئیں. کہ یہ خطبے بھی دو رکعت نماز کی حیثیت رکھتے ہیں، نماز جمعہ کی طرح. جس طرح نماز جمعہ میں دو رکعت نماز ہے و دو خطبے ہیں اور مجموعاً تکمیل ہوتی ہے، اور ان خطبات کی طرف توجہ دینا لازمی ہے، واجب ہے ان کے اندر حضور. اگر خطبے نہ انجام دیے جائیں یا خطبوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے، نماز گویا تکمیل نہیں ہوتی. فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے پہلے ہیں، نماز بعد میں ہیں، لیکن نماز عید میں نماز قبل ہے اور خطبات بعد میں ہیں. خطیب جمعہ کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خطبات جمعہ ہوں یا خطبات نماز عید ہوں، چونکہ بنیادی طور پر نماز جمعہ و نماز عید یہ دونوں امام مسلمین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مواقع مہیا کیے ہیں تاکہ خود یا اس کے مقرر کردہ نمائندے امت اسلامیہ کو دین الہی سے آشنا کریں، اور وہ امور جو مربوط ہیں امام امت سے، اور وہ چیز جو امام مسلمین سے تعلق رکھتے ہیں جو امور، ان امور کو مسلمین کے سامنے آ کر پیش کرے، بیان کرے. جو اسے ہدایات کرنی ہے وہ ہدایات کرے، جو رہنمائی پیش کرنی ہے وہ پیش کرے، اور جو اسے کرنا ہے، مسائل سے آگاہ کرنا ہے، وہ سارے مسائل امام مسلمین یا اس کے مقرر کردہ نمائندے اس کی نیابت میں یہ عمل انجام دیں. اس لیے خطیب نماز عید ہو یا خطبہ دینے والا یا نماز جمعہ، اس کے فرائض میں سے یا واجبات و ذمہ داریوں میں سے ہے کہ سب سے پہلے مومنین کو تقوی الہی کی طرف دعوت دے. چونکہ تقوی اساس ہے، وہ بنیاد ہے اس عظیم عبادت کے لیے، کہ خصوصاً عید سعید فطر جو ایک بہت عظیم ماہ کے بعد اور عظیم عبادت کے بعد انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ عید. روایات میں ہے کہ یہ عید در حقیقت ایک مہینے کا ثمرہ اور پھل لینے کا دن ہے، اور روزے کا فلسفہ جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، حکمت روزہ، وہ تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ باعث حصول تقویٰ ہے. آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تلقین کرتا ہوں کہ عمر بھر، ساری عمر میں تقوی اختیار کریں. تقوی کو ایک حالت کے طور پر نہیں بلکہ ایک روش زندگی کے طور پر اختیار کریں. تقوی کی بنیاد پر زندگی بسر کریں. تقویٰ کی زندگی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے باسعادت زندگی قرار دیا ہے، اور جتنی نعمتیں دنیاوی و اخروی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں وہ ساری متقیانہ زندگی کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک توفیق ہوئی ہے ایک قرآن گفتگو مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی۔ سنن الہی و قوانین خدا جو حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے اصول کے طور پر مقرر کیے ہیں کہ ان اصولوں پر انسانی زندگی گزرے گی اور بسر ہوگی اور ہو رہی ہے، جس کی جیسے بھی بسر ہو رہی ہے انہی الہی اصولوں پر بسر ہو رہی ہے۔ ان سنتوں میں اور ان قوانین الہی میں جو ذکر ہوا ان میں ایک مکارانہ زندگی ہے، فریب کارانہ زندگی ہے، اور ایک متقیانہ زندگی ہے، ایک روش زندگی ہے جو انسان اس کی بنیاد مکر کو قرار دیتا ہے۔ مکر یعنی ظاہر کچھ اور کرتا ہے اور باطن میں کچھ اور کرتا ہے، نیتیں اس کی اندر کچھ اور ہوتی ہیں لیکن ظاہری عمل اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں انسان چالاکی سے کہیں پہنچنا چاہتا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مکارانہ زندگی یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ چند دن ہم تمتع بھی دیتے ہیں، چند دن ہم خوشحالی بھی دیتے ہیں، چند دن ہم مال و بنین بھی دیتے ہیں، چند دن ہم ایسے مکار انسان کے ارد گرد ریل پیل بہت کرتے ہیں۔ قرآن کا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے افراد جو تباہی کی زندگی اختیار کرتے ہیں یا روش اختیار کرتے ہیں، ہم چند روز بڑی بہار ان کی زندگی میں ایجاد کر دیتے ہیں جس سے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور اسی کا نام مکر الہی ہے، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جو مکر کی زندگی اپنائے گا خدا ون تبارک و تعالیٰ اسی مکر کا شکار اس کو کر دے گا، اس کے گرد ایسا کاذب و جھوٹا ماحول بنا دے گا اللہ، اسی میں وہ دھوکے میں آ کے اور اپنے ہاتھوں انسان تباہ ہو جائے گا۔ اور وہیں پر ہے کہ آپ کاذب ماحول نہ بناؤ اپنی زندگی کا، اور اس فریب میں نہ آ جاؤ، خود فریبی نہ کرو، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو کہ تقویٰ روش زندگی ہے۔ بہت فرق ہے قرآنی مضمون میں جو تقویٰ کے لیے ذکر ہوا ہے اور عام طور پر جو ہم سنتے ہیں تقویٰ کے بارے میں، چونکہ علماء اخلاق نے تقویٰ کو اپنے انداز سے پیش کیا ہے، لیکن قرآن مجید تقویٰ کو ایک اور انداز سے پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا تقویٰ عملی ہے، عینی ہے، زندگی کی روش کا نام ہے، طرز زندگی کا نام تقویٰ ہے، خاص زندگی الہی کہ اسی کے لیے انبیاء و اولیاء و ائمہ و آسمانی کتب و وسائل الہی ارسال ہوئے ہیں تاکہ انسان کو دوسرے روش سے اور ٹریک سے ہٹا کر تقویٰ کی راہ پر انسان کو ڈالیں، اور تقویٰ ہے جو باثمر زندگی ہے، جس کے حصول کے متعدد ذریعے ہیں، اور ان ذریعوں میں سے ایک روزہ ہے کہ روزہ تقویٰ کا باعث بنتا ہے۔ عزیزان، بہت اہم ہے کہ بعضوں نے بہت ہی موفق ماہ رمضان بسر کیا ہے و گزارا ہے، یقیناً مومنین اس طرح سے صاحبان توفیق ہیں جنہوں نے مکمل روزہ رکھا ہے، وہ حق کے روزہ ادا کیا ہے، فقط فاقہ نہیں تھا ہماری طرح ان کا بلکہ حقیقتاً روزہ تھا، ان کے منہ کا بھی روزہ تھا، ان کے حواس کا بھی روزہ تھا، ان کے ذہن کا بھی روزہ تھا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مکمل روزہ یہ ہے کہ انسان کے حتیٰ جسم کے بالوں کا بھی روزہ ہو، ہر خلیے کا روزہ ہو، یعنی اس طرح سے انسان روزے کی حالت میں جائے، اپنے آپ کو قرار دے کہ جس طرح شکم آلودگیوں سے پاک کر لیا ہے اس نے، اس طرح ہر چیز کو آلودگیوں سے پاک کرے۔ روزہ عادتوں سے نجات ملی ہے ہمیں، متعدد عادتوں میں گرفتار تھے ہم جو خود سے بنا رکھی تھی ہم نے، ان عادتوں کو ہم نے چھوڑا ہے۔ روزہ باعث تقویت ارادہ بنا ہے، آپ کو بھوک تھی، پیاس تھی، تکلیف تھی، زحمت تھی، بیمار تھے آپ، سب کچھ تھا، لیکن آپ نے اس کے باوجود عزم کیا ہے کہ میں نے نہیں پینا، نہیں کھانا، اور یہ چیز استعمال نہیں کرنی، اور اللہ نے آپ کو طاقت دی، ہمت دی، اور آپ 16 گھنٹے کے برابر تقریباً قریب قریب آپ اپنے ارادے پہ قائم رہے۔ یہی چیز ہے کہ انسان کا جب ارادہ و عزم بن جائے، انسان اول العزم ہو جاتا ہے، صاحب عزم ہو جاتا ہے، اور الہی راستے اسی عزم و ارادے سے طے ہوتے ہیں۔ بس ارادے و عزم پختہ ہو چکے ہیں، تقویٰ کی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ماہ نزول قرآن ہے، قرآن سے حشر رہا ہے، قرآن کے لیے دل آمادہ رہے ہیں، یہ بہار و ربیع قلوب مومنین ہیں، اس بہار میں بہت کچھ نفس کے اندر، وجود کے اندر آیا ہے، اگرچہ ظاہر ہی ہم نے کیا ہو لیکن پھر بھی اس کے اثرات ضرور ہیں۔ اب مہم یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایک ماہ میں ہم نے ریہرسل کی ہے، جو مشقیں کی ہیں ایک ماہ کی، یہ ضائع نہ ہوں۔ اب سے کام درست شروع اس وقت ہوا ہے کہ جو یہاں حاصل ہوا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد پھر واپس اسی پہلی حالت میں آ جائیں، اور بعض کے بقول کے عید کس بات کی عید ہے، چونکہ منہ کھل گیا ہے اور کھانے کی چھٹی مل گئی ہے۔ اور مجھے یاد بار بار آتا ہے یہ وہ عید جو پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر میں مومنین کے اندر گزاری، وہاں انہوں نے ایک بڑا اجتماع کیا، سب نے مل کے عید کی بڑے شہر میں، اور اپنے علاقے کے ایم این اے کو بھی دعوت دی تھی جو کرسچن تھا، غیر ملکی مغربی ملک میں کرسچن تھا، اس کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ وہ آ کے مسلمانوں کو دیکھے کتنے ووٹ ہیں اس کے، اور متاثر ہو۔ اور ہوا بھی حقیقتاً، اتنے مومنین یکجا پبلک اس نے دیکھی، بہت خوش ہوا، خطبے ہوئے، تقریریں ہوئیں، پھر اس کو بھی موقع دیا گیا، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، خوش تھے، عورتیں بچے سب وہاں موجود تھے۔ تو اس نے تقریر میں کہا کہ میں آپ کی خوشی سمجھ رہا ہوں کہ ایک مہینہ آپ کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، اور آج آپ کو الاؤ کیا گیا ہے، اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اتنا ہی خوش ہوتا۔ عزیز من، عید جشن عید و خوشی عید کی اس لیے نہیں ہے کہ منہ کھل گیا ہے، پہلے پابندی تھی، نہ، یہ جشن، یہ عید، اس کا نام عید فطر ہے، وہ عید فطر سے مراد فقط افطار نہیں ہے کہ کھانے کی اجازت ہے، بلکہ عید فطرت ہے، روایت میں ہے، یہ عید فطرت ہے، عید قربان، عید بندگی ہے، وہ عید فطر، عید فطر، عید فطرت ہے۔ یہ مہینہ جو گزرا ہے اس میں فطرت دبی ہوئی جاگ پڑی ہے، اس کے اوپر سے غبار اٹھا ہے، ہلکا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت کچھ پڑا ہوا تھا جو ہم نے خود ڈالا۔ 11 مہینے فطرت دفن کی اپنی، اور 1 مہینہ فطرت کو جگانے کا موقع ملا، اور جاگ پڑی الحمدللہ۔ اس کو اب جگائے رکھنا ہے، اس کو سونے نہیں دینا، کم از کم آئندہ ماہ رمضان تک، جن کو توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ جن کو اتنی پربرکت و باسعادت زندگی عطا کرے کہ اگلا ماہ رمضان بھی دیکھ سکے، کہ خدا سب کو انشاءاللہ توفیق دے و صحت و سلامتی عطا فرمائے، لیکن اس ماہ رمضان تک کم از کم اس کے اثرات باقی رہنے چاہیے۔ یہ عید عظیم عید ہے، اس کے احکام بھی ہیں کہ تاکید ہے خطبہ عید فطر میں فطرہ کے احکام کی طرف ضرور اشارہ کیا جائے کہ عید فطر ہے، وہ ایک زکوٰۃ مالی عبادت بھی اس کے اندر ہے جو واجب ہے، اور واجب موقت ہے، اگر نہ کرے انسان سخت گناہکار ہوتا ہے، معصیت ہے۔ نہ صرف یہ کہ پیسہ انسان جو نہیں دیتا وہ پیسہ حرام ہوتا ہے، بلکہ گناہ ہے، شدید گناہ، زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ فطرہ بھی اسی لیے ہے کہ جو فلسفہ عید فطر کا ہے وہی اس دن اس صدقے کا یا اس زکوٰۃ کا بھی یہی حکم ہے و فلسفہ ہے۔ یہ ذہن میں رہے مومنین کرام کے کہ مختلف نام ہیں مالی عبادتوں کے، کسی کا نام زکوٰۃ ہے، کسی کا نام صدقہ ہے، کسی کا نام خمس ہے، کسی کا نام فطرہ ہے، یہ عناوین ان کی خصوصیات کی وجہ سے ہیں، ہے سب زکوٰۃ ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہے، کوانٹٹی کی وجہ سے اس کو خمس کہتے ہیں، چونکہ پانچواں حصہ اس زکوٰۃ کا، اس وجہ سے اس کو پانچواں حصہ ہونے کی وجہ سے خمس کہتے ہیں، نہ یہ کہ زکوٰۃ کوئی الگ چیز ہے، روح اس کی اور خمس الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ و خمس دونوں زکوٰۃ ہیں، صدقات سب زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ مستحب، حتیٰ یہ جو مستحب صدقات درود جو ہم مستحب صدقات نکالتے ہیں، مسافر جا رہا ہے صدقہ نکال دیا، کسی بیمار کے اوپر صدقہ نکال دیا اس کی صحت و سلامتی کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے، یہ بھی زکوٰۃ ہی ہیں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پرورش، بڑھانا، کسی چیز کو بڑھانا، کہ آپ زکوٰۃ نکال کر در حقیقت بڑھا رہے ہیں کچھ، یا مال کو بڑھا رہے ہیں، یا اپنے اندر کوئی چیز بڑھا رہے ہیں، اور دونوں ایک ساتھ بڑھتی ہیں، زکوٰۃ دونوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خود من اموالہم صدقتن تطہرہم، اے رسول ان کے اموال میں سے صدقہ لو اور پاک کرو ان کو۔ اس آیت کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک اس طرح سے کہ جس کا معنی بنتا ہے کہ آپ ان کو پاک، ان کے مال کو پاک کرو، اور ایک یہ کہ نہ ان کے نفوس کو پاک کرو، تو تطہرہم ان کے نفوس کو پاک کرو، صدقہ ان کے مال سے، زکوٰۃ ان کے مال سے اخذ کرو تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ ایسے ہی ہے یہ صدقات جو ہم نکالتے ہیں، یہ صدقات انشورنس نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انشورنس ایک پیسہ ہے جو آپ دیتے ہیں اور آپ کو تسلی ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پھر پیسہ مل جائے گا، صدقہ انشورنس نہیں ہوتی۔ صدقہ در حقیقت وہ اثرات ہیں، اس کے معنوی فطرت کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ انسان پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے، اور زکوٰۃ فطرہ خصوصاً فطرت کی تطہیر کے لیے ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ تکمیل صوم کے لیے ہے کہ روزے میں جو کمی رہ گئی ہے، ایک روایت ہے ظاہراً عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا یہ روایت رسول اللہ سے، کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ کیوں، زکوٰۃ فطرہ کیوں آپ نے لازم قرار دیا، یا اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب قرار دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ جو نقص روزے میں رہ گیا تھا، جو کمی رہ گئی تھی، وہ آپ زکوٰۃ فطرہ کے ذریعے سے ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی فطرت پر اثر انداز ہے، یہ زکوٰۃ اس وجہ سے یہ واجب زکوٰۃ ہے، اور اس وقت یہ حکم اس کا یہ ہے کہ جو انسان کا معمول کا کھانا ہے اور عمومی لوگوں کا معمول کا کھانا ہے وہ ادا کیا جائے، جو لوگ عموماً کھاتے ہیں۔ اب یہاں علماء بھی لکھتے یہی ہیں کہ جو عموماً کسی آبادی میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں جو عموماً کھایا جاتا ہے وہ معیار ہے زکوٰۃ فطرہ دینے کا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم کہ عموماً لاہور میں کیا کھایا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کچھ بھی کھا رہے ہو اس میں چکن یا گوشت ضرور ہوتا ہے، اصل خوراک یہ بن جاتی ہے، لیکن جب صدقے کی یا فطرے کی باری آتی ہے تو گندم حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایسا ہی تھا، گندم اصلی غذا تھی اور کھجور اس کو نیچے اتارنے کے لیے ساتھ، جس طرح ہوتے ہیں بعض علاقے یا غریب فقیر لوگ ہوتے ہیں، وہ اچار ساتھ تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں، اصل گندم سے ہی پیٹ بھرتے ہیں روٹی سے، لیکن اس کو ذرا نمکین کرنے کے لیے یا لذیذ بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کو اچار کا مثلا ٹیسٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ نیچے اتر جائے۔ ان کی غذا گندم ہے، لیکن جو روٹی کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ چکن اتر جائے ساتھ یا گوشت اتر جائے، ان کا قوت رائج گندم نہیں ہے، انہیں احتیاطاً زیادہ دینا چاہیے۔ جنہوں نے اس طرح سے مثلا سال بھر جو قوت استعمال کیا ہے وہ زیادہ بنتا ہے۔ گندم کو بھی حساب کریں تو خوب مختلف ریٹ ہیں گندم کے، مرغوب غیر مرغوب۔ یہاں جو پاکستان میں اس وقت رائج ہم نے پوچھا تو 90 روپے کے قریب تقریباً 3 کلو گندم بنتی ہے، لیکن 100 روپیہ دیں تو احتیاطاً حق ادا ہو جاتا ہے، یعنی جو انسان کے ذمے ہیں وہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے ادا کر دیا۔ البتہ یہ احتیاط نہیں ہے 100 روپیہ دینا، احتیاط یہ ہے کہ آپ جو آپ کا رائج کھانا رہا ہے سال بھر وہ ادا کریں، آپ اس کی قیمت ادا کریں کہ 3 کلو کتنا بنتا ہے، وہ اس کو آپ حساب کر کے ادا کریں، یہ احتیاط ہے۔ باہر کے 100 روپیہ چونکہ علماء فقہا نے کہا ہے یہ ادا کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے، خوب حجت ہمارے لیے شرعی، یہی فتاوی ہیں علماء کے، مراجع اعظام کے، لہذا کافی ہے، مجزی ہے اگر کوئی شخص یہ رقم ادا کرے۔ چونکہ ماہ مبارک میں انسان نے یا شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر حاصل بہت کچھ کیا ہے عزیزان، جس طرح بڑے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، بڑے شعوری طور پر کوئی چیز سیکھتے ہیں، بڑے چھوٹے متوجہ نہیں ہوتے، لیکن چھوٹوں پر غیر شعوری اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ مثلا آپ آج عید میں بچوں کو نماز میں لے کر آئے ہیں، شاید انہیں نماز کا پتہ ہی نہ ہو کہ نماز ہوتی کیا ہے اور پڑھی بھی نہ انہوں نے، لیکن یہ انہیں پتہ ہے کہ میں ایک ایسی محفل ایک ایسی مجلس میں آیا ہوں جس کا نام نماز ہے, جس میں یہ اعمال ہیں, جس میں دعائیں ہیں, جس میں سجدہ ہے, جس میں اللہ کا نام ہے, جس میں تکبیرات ہیں. یہ چیز اس کے ذہن پر اثر کرتی ہے. اور اگر آپ پارک میں لے جائیں, آپ اس وقت کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں اریانی ہے, بے حجابی ہے, جہاں زبان کچھ اور استعمال ہو رہی ہے, بچہ شعوری طور پر شاید ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہو, لیکن غیر شعوری طور پر اس ماحول کا اثر اس پر ضرور پڑتا ہے. رمضان المبارک اسی طرح سے ہے, ایک ماحول بنتا ہے رمضان المبارک میں, کچھ شعوری طور پر اس سے اثر لیتے ہیں وہ, کچھ غیر شعوری طور پر بھی لے لیتے ہیں, چونکہ ایک فضا اور ایک ماحول میں ایک پورا مہینہ بسر کرتے ہیں. اور یہ اثرات جو ذہنوں پر پڑے ہیں, نفوس کے اوپر پڑے ہیں, یہ اثرات آپ نے محفوظ رکھنے ہیں انشاءاللہ. کم از کم اگلے ماہ مبارک رمضان تک یہ اثرات رکھیں, تاکہ پھر خدا توفیق دے آپ کو اور پھر بندگی خدا دوبارہ آ جائے. چونکہ ماہ رمضان کہتے ہیں سالکین کا مہینہ ہے, سالکین اللہ کا مہینہ ہے, عبادی سال ہے انسان کا. جس طرح مالی سال ہے, تعلیمی سال ہے, یہ عبادی سال ہے. عبادی سال سالکین منتظر رہتے ہیں. اور آپ نے کلوزنگ کی ہے ماہ رمضان میں, حساب سارے پاک کیے ہیں, توبہ کی ہے, جس کی معافی مانگنی تھی معافی مانگ لی ہے, جس پہ عذر پیش کرنا تھا عذر پیش کیا ہے, جس کی مغفرت طلب کرنا تھی مغفرت طلب کی ہے, جس پہ پشیمان ہونا تھا پشیمان ہو چکے ہیں, جس پہ ندامت ہونا چاہیے تھی ندامت ہوئی ہے. ہر وہ کام جو یاد آیا اور نہیں آیا آپ نے لیالی قدر میں اور دیگر ایام و لیالی میں آپ نے یہ توفیق حاصل کی ہے کہ حساب برابر کیا اور صاف کیا ہے, اور اس کو صاف ہی رہنے دیں. کوشش کریں انشاءاللہ کہ یہ برکات لیالی قدر کی و ماہ رمضان کی انشاءاللہ کم از کم ایک سال ہماری زندگیوں کے اندر باقی ہو, برقرار رہیں انشاءاللہ. کہ خداوند تبارک و تعالی آپ کے اعمال صالحہ, آپ کی عبادات اور تمام مومنین کے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا والحسن والحسین سبتی الرحمہ وسیدی شباب اہل الجنہ علیہم السلام و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجت المہدی حجج اللہ علی عبادہ و ارکانہ فی بلادہ صلوات اللہ علیہم اجمعین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا, آپ کو اور اپنے نفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی بہترین توشہ ہے انسان کی حیات کے لیے. تقوی پر دار و مدار ہے انسان کی پوری حیات کا, زندگی کا و آخرت کا. اگر قرآن کو غور سے انسان پڑھے, دقت سے پڑھے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا نے غیر متقی کے لیے سعادت کامیابی نجات غیر متقی کے لیے بیان کی. ہر چیز کو مشروط قرار دیا ہے تقوی کے ساتھ. عاقبت تقوی والوں کے لیے, جنت تقوی والوں کے لیے, قرب تقوی والوں کے لیے, سعادت تقوی والوں کے لیے ہے. اور جیسے پہلے اشارہ کیا تھا کہ کچھ ریل پیل غیر متقیوں کے لیے, وہ ایک کاذب ماحول ہے, مکر خدا کا شکار ہیں, وہ خوش نہ ہوں کہ جو متقین کے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہے, یا جو متقیوں کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. ان کے ہاں خدا نے یہ ماحول اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنے مکر میں ہی گرفتار رہیں, اپنی اس تدبیر کے ہی شکار ہو جائیں جو انہوں نے غیر متقیانہ روش اختیار کیا. پناہ مانگے خداوند تعالیٰ سے ہم غیر تقوی کی زندگی سے و تقوی کے بغیر روش زندگی سے۔ خطبہ دوم عید کا، چونکہ عرض کیا تھا کہ عید مناسبت ہے امام المسلمین کے لیے، اور اشارہ کیا تھا پہلے بارہا مجالس میں بھی اور مختلف مواقع پر، حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نورانی نقل کی تھی جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارا زخم و اندوہ تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ ابراوی نے سوال کیا کہ کون سا غم تازہ ہوتا ہے، کون یاد آتا ہے آپ کو؟ امام نے فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں عید کے دن کہ وہ دن جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس دن ہم اس مسند پر طاغوت کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ خوب، یہ دن آئمہ مسلمین کا دن ہے، اور آئمہ مسلمین مومنین کو و مسلمین کو خطاب کریں و رہنمائی کریں اور امور امامت و امور امت ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن خوب دین اس طرح سے متعارف کروایا گیا کہ تواغید آ گئے آئمہ کی جگہ پر، اور مسلمین کے امور کے زمامدار تواغید بن گئے، اور مسلمانوں نے سمجھوتا کر لیا اہل طاغوت کے ساتھ و اہل طغیان کے ساتھ، اور انہی کو اپنا امام مان لیا ہے انہوں نے۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ دن اور یہ فرصتیں یہ آئمہ مسلمین کی فرصتیں، اور خدا کرے انشاءاللہ پوری دنیا اسلام میں کم از کم و پوری دنیا میں زمین کے اوپر ایک دن ایسا آئے کہ امام مسلمین انشاءاللہ اس دن خود اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے مسلمین کو خطاب کریں اور رہنمائی کریں اور اتمام حجت کریں ان کے لیے انشاءاللہ۔ جو امور متعلقہ ہیں جن کی طرف اشارہ ضروری ہے آج اس مناسبت سے، اس عظیم دن، پہلے تعزیت و تسلیت تمام مومنین کو و مسلمین کو و خصوصاً پیروان امامت و ولایت کو ان شہادتوں کی جو ان آخری ایام میں انہی ماہ رمضان میں و خصوصاً لیلۃ القدر کو جو ظلم ہوا مومنین کے اوپر، گلگت بلتستان کے مومنین، اس طور کے مسلمین و مومنین کے اوپر راستے میں ان کو بہت بے دردی سے اتار کر اور درندگی سے ان کو شہید کیا گیا، بہت دردناک واقعہ یہی تھا۔ اور اس کے علاوہ جو شہادتیں ہوئیں ملک کے دیگر حصوں میں، کہ چونکہ ان کی تعداد کم تھی ان کی طرف اتنا توجہ کسی نے نہیں کی، اگرچہ یہ سانحہ بہت عظیم تھا لیکن اس کی طرف بھی توجہ کسی نے نہیں کی۔ دراصل پاکستان میں شرم و حیا گویا مر گئی ہے لوگوں کے اندر، سیاستدانوں کے اندر، میڈیا کے اندر، حتی علماء و مختلف مسالک و مختلف مذاہب کے رہبروں کے اندر شرم و حیا مر گئی ہے۔ کم از کم محسوس نہیں ہوا کسی کو ندامت ہو یا کسی کو شرم محسوس ہوئی ہو کہ اس ماہ میں اور اتنا عظیم ظلم ہوا اور اس ظلم کے اوپر کسی نے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی اور کسی نے کوئی مؤثر طریقے سے حتی تعزیت تسلیت بھی پیش نہیں کی۔ اس کو بالکل معمولی ایک واقعہ سمجھا گیا، کسی نے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھایا، جبکہ انہی سیاستدانوں کو اور انہی حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ معمولی واقعات پر کتنی ایکٹنگ کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ثابت بھی نہیں ہوتی وہ میڈیا کے بنائے ہوئے ایسے اسکینڈل ان میں جاتے ہیں اور اداکاری کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم ایسے حکمرانوں میں مبتلا ہو جائیں کہ من لا یرحمنا، جو ہم پر رحم ہی نہیں کھاتے، جن کے اندر رحم نہیں اور خدا نے مسلط کر دیے ہیں ہم پر، خوب ان سے توقع بھی نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ خوب بالآخر کیا ہوگا، شیعہ کا کیا بنے گا اس ملک کے اندر؟ بارہا عرض ہوا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو سنتیں مقرر کی ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ قوموں کو اور امتوں کو کوئی دوسرے بچاتے ہیں۔ ہمارا یہ تصور ہے کہ ہیرو بچاتے ہیں، اور پاکستانی شیعہ ہیرو کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہیرو آئے، وہ ہیرو کوئی قائد ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی فلاں ہو، اور وہ آ کر ایک رات میں سارا مسئلہ حل کر جائے۔ قرآن کے خلاف ہے، سنت الہی کے خلاف ہے، چونکہ خداوند تعالیٰ نے حیات بشری ہیرو کے سپرد نہیں کی ہے، سنتوں کے سپرد کی، اپنے قوانین کے حوالے کی ہے، اور ان قوانین میں سے ایک اہم قانون اللہ کا یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ایک قوم خود تغیر نہیں پیدا کرتی، انیشیٹو نہیں لیتی، آغاز اپنے آپ سے نہیں کرتی، خدا کبھی بھی اس کے حالات میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتا، خواہ وہ روئے، چیخے، فریادیں کرے، جو بھی کرے، جب تک تبدیلی خود اس سے اپنے اندر سے شروع نہیں ہوتی۔ حتیٰ یغیرو ما بانفسہم، بہت لطیف و ظریف بات ہے یہ جو قرآن مجید میں ہے، حتیٰ یغیرو ما بانفسہم، خود سے، بذات خود، بجائے خود، بدست خود کریں، اگر کوئی دوسرا ان کی جگہ کرے گا نہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے حالات ہم نہیں بدلیں گے جسے یو این او بچائے گی آ کر، اسے ہم نہیں بدلیں گے جس کو کوئی اور ادارہ آئے گا اس کی سرپرستی کے لیے، نیٹو آئے گا اس کی مدد کے لیے، اسے ہم نہیں بدلیں گے جو امبیسیوں سے مدد لے گا، اسے ہم نہیں بدلیں گے، وہ ایسا ہی رہیں گے۔ کسے بدلیں گے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بعض علماء نے اس میں یہ دقت کی اور فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے اندر کو پہلے بدلیں، خدا ان کے باہر کے حالات کو بھی بدل دے گا۔ خوب درست مانا کیا انہوں نے، لیکن اس سے زیادہ لطیف مانا جو بعض دیگر نے کیا وہ یہ ہے کہ ما بانفسہم سے مراد یہ ہے کہ بنفس نفیس، نفس اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو اب میں عام آپ کی زبان میں اگر بیان کرنا چاہوں تو آپ کہتے ہیں نا سیلف، ہم سیلف، کہ یہ کام آپ نے خود کرنا ہے، یہ فارم خود بھرنا ہے، آپ نے ہم سیلف بھرنا ہے، اس نے ہم سیلف بھرنا ہے، یا یور سیلف یہ کام کرنا ہے، یا مائی سیلف یہ کام کرنا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ کہتے ہیں بھائی آپ رہنے دو میں کروں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام تیرے کرنے کا نہیں ہے، یہ میں نے بذات خود، بنفس نفیس یہ کام میں نے خود کرنا ہے، مائی سیلف کا کام ہے یہ۔ قرآن یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے امتوں کی کہ یہ کام تم نے خود کرنا ہے، کسی نے آ کے کر دیا تمہاری جگہ، اس سے کوئی حالات میں فرق نہیں پڑے گا۔ حتی یغیرو ما بانفسہم، یہ تمہارے اپنے کرنے کا کام ہے، جب تم کرو گے کام پھر اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ ان قوانین اللہ پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں جو لائنیں بتائی جاتی ہیں، کوئی گروپ کسی راہ پر ڈال دیتے ہیں، کوئی اور کسی نیج میں ڈال دیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ بارہا کا ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر سید صاحب کی راہ پر جا رہے ہیں اور روز بروز تباہی کی طرف، اور ساتھ ہی پڑوس میں اقبال کھڑے ہوئے فریادیں کر رہے ہیں کہ خوب یہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن اقبال کی طرف دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے کہ اقبال کیا نجات کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن سر سید کی راہ پر آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں۔ یہی حال آج ہمارا ہے، بعض راہوں پر آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید و بھیڑ چال کے تحت جا رہے ہیں، جو تباہی ہے ہماری۔ آپ غور کریں، 65 سال پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، پاکستان کہاں پہنچا، ملت پاکستان کہاں پہنچی، اور آج شیعہ کہاں پہنچا۔ بس 65 سال میں کوئی غلط راستہ طے ہوا ہے جس کے نتیجے میں تینوں آج یہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان یہ مملکت و ملک و ریاست اور اس کے اندر رہنے والے لوگ اور اس کے اندر رہنے والے شیعہ مومنین، ان کی حالت ایک سے ایک کی حالت بدتر ہے، پاکستان کی سب سے بدتر، اور پاکستانیوں کی پاکستان سے بدتر، اور شیعوں کی دونوں سے بدتر حالت ہے یہاں پر۔ کیوں آخر کوئی 65 سال میں غلط ٹریک اپنایا گیا ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے؟ وہ کیا تھا؟ وہ قرآن سے ہٹ کے راستہ تھا۔ قرآن سے ہٹ کے راستہ یعنی یہ کہ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، دوسرے آ کے کرے ہمارے لیے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ چلاس میں واقعہ ہوا، اس میں مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم ہر گاڑی کے ساتھ پولیس گاڑی لگائیں گے، رینجر لگائیں گے، گن مین لگائیں گے، محافظ لگائیں گے، اب آئندہ اس روٹ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہونا تھا سب کچھ ہو گیا، اور کسی کو کوئی شرمندگی، کسی کو کوئی پشیمانی، کسی کو کوئی شرم، کسی کے اندر کوئی حیا نظر نہیں آئی۔ اور یہی سب جگہ ہو رہا ہے، پارا چنار کے راستوں میں یہی ہو رہا ہے، کوئٹہ کے راستوں میں یہی ہو رہا ہے، اور یہ بڑھے گا آگے، بڑھ کر اتنا خطرناک حد تک جا پہنچے گا کہ علاقوں کے بجائے گھروں کے سامنے بھی یہی صورتحال ہو جائے گی، شیعہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ خدا نہ کرے وہ وقت آئے، اس سے پہلے شیعہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنی نجات خود کرنی ہے ہم نے۔ اس کے کئی طریقے ہیں نجات کے لیے کہ عزیزان مختلف مواقع آتے ہیں، دفاع اپنا خود کریں، حفاظتی انتظام اپنے لیے خود کریں، ان حکمرانوں اور حکومتوں پر اعتماد نہ کریں، یہ سیاستدان مکار ہیں، شیاطین ہیں، تواغیت ہیں، ان پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، ان کے پاس جانا حماقت ہے، یہ جو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے مہرے ہیں، انہیں کیا ہمدردی ہے ہم سے کہ ہم پھر ان سے دم باندھ لیں، اپنی خواہ جو اقتدار میں ہوں یا وہ جو اقتدار کی حوث میں مبتلا ہوں، سب ایک جیسے ہیں، فرق نہیں پڑتا ان میں، یہ رہے ہیں جو ہم نے خود طے کرنی ہے۔ اور آج کے زمانے میں خدا رحمت کرے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو، جنہوں نے ہمیں قرآنی راستہ عملی کر کے بتایا اس دور میں، اس عہد میں، اور یہ ہمیں سکھایا کہ دیکھو ایرانیوں کی مدد کسی نے نہیں کی، نہ کوئی پاکستان سے گیا ایران کی مدد کے لیے، نہ کوئی عراق سے آیا، جبکہ عراق میں 1000 سالہ شیعہ حوزہ مرکز تھا، اس عراق سے صفر مدد تھی ایران کی، اس حوزے سے کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، اور خود ایک ملت اٹھی اور اس ملت نے قیام کیا اور اپنے لیے محفوظ نظام، اور آج پوری دنیا مخالف ہے، مٹانا چاہتی ہے، لیکن وہ نظام اپنی جگہ پا برجا ہے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شروع کرو گے میں تمہارے حالات ایسے بنا دوں گا، محفوظ کر دوں گا کہ کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہی فارمولہ سب کے لیے ہے، سب ملتوں نے خود حرکت کرنی ہے، وہ اٹھنا ہے اور وہ غلط راہیں چھوڑنی ہیں۔ ہم ایک غلط عادت یہ ہم میں پڑ چکی ہے کہ ہم غلط راہوں پہ نیکیاں کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، بہت نیکیوں کا بہت شوق ہے، اور ہیں بھی نیک آدمی، ہم بہت نیک لوگ ہیں، ملک میں بہت نیک لوگ ہیں، لیکن یہ نیکیاں غلط راہوں پر کرتے ہیں، اور عرض کیا ہے کہ صحیح راہوں پر غلطیاں اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا غلط راہوں پہ نیکیاں بے فائدہ ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے ان سے، وسائل ضائع ہوتے ہیں، غلط راہوں پہ جو نیکیاں کرتے ہیں اس سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہی حال ہو رہا ہے ہمارا۔ ہم نیک قوم ہیں بہت، اور واقعاً ہے، اس میں کوئی طنز یا مبالغہ نہیں ہے، حقیقت میں پاکستانی تناسب کے لحاظ سے، نیک لوگوں کے لحاظ سے پاکستان میں سب سے زیادہ نیک لوگ رہتے ہیں، بہت نیک لوگ رہتے ہیں، اور جن کی نیکیاں عملاً نظر بھی آتی ہیں، لیکن یہ نیکیاں جن راہوں پہ کر رہے ہیں وہ راستے مناسب راستے نہیں ہیں، نادرست راستے ہیں۔ اب آپ نے قدس کے دن ریلی نکالی، بہت اچھا کام کیا ایک بہت ہی خراب راستے میں، راستہ بہت خراب تھا، کیچڑ تھا، کھدائی ہوئی ہوئی تھی، رکاوٹیں تھیں، راستہ بالکل غلط تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، اور اس میں خواتین کو لے کے گئے، بارش نے مزید اس کو خراب کر دیا۔ خوب، یہ ایک عملی تجربہ تھا کہ راستہ بہت غلط ہے لیکن کام بہت اچھا ہو رہا ہے اس غلط راستے کے اوپر، یعنی ریلی نکل رہی ہے قدس کی آزادی کے لیے، اور کتنا بہتر ہوتا کہ راستہ بھی بہت اچھا ہوتا اور کام بھی بہت اچھا ہوتا۔ جب کام اچھا ہو، درست راہ پر ہو، بہت نتیجہ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ راہیں پہلے درست تلاش کریں، نیکیوں کا بہت وقت ہے، ہم جلدی جلدی نیکیاں کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کسی نے اسلام آباد جانا ہو اور موٹر وے پہ چڑھے اور اوور سپیڈ میں جائے اور پولیس پکڑ کے اس کو جرمانہ کر دے، یہ غلطی کی اس نے، درست راہ پر غلطی کی، چالان کر کے اس کو جرمانہ کر کے چھوڑ دیا، اسلام آباد بلاخر پہنچ جائے گا، چالان کے باوجود اسلام آباد پہنچ جائے گا، اس غلطی کے باوجود، اس گناہ کے باوجود اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ملتان جا رہا ہے، نیت اسلام آباد کی کر کے ملتان روڈ پہ جا رہے اور راستے میں کھجوریں اور چھوارے تقسیم کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، بہت ہر دکان پہ اترتا ہے، ہر آدمی کو کھجوریں تقسیم کرتا ہے، بسم اللہ یہ آپ نوش کرو، تبرک بانٹ رہا ہے، اب یہ کھجوریں اسے کہیں بھی نہیں پہنچائیں گی، کم از کم اسلام آباد نہیں پہنچائیں گی اس کو، یہ نیک کام بہت کیا۔ وہ کہے گا بھی میں نے 1,00,000 روپے کا تبرک راستے میں تقسیم کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے 1,000 روپے جرمانہ دیا ہے، وہ جرمانہ دینے والا پہنچ جائے گا، یہ 1,00,000 روپے تبرک دینے والا اپنے مقصد پہ نہیں پہنچے گا۔ ہم اس طرح سے ہیں کہ نامناسب راہوں پر، سیاسی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، کچھ ایسی راہوں پر جا رہے ہیں جہاں صرف توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں، جبکہ نجات کے راستے موجود ہیں، عملی ہیں اور واضح و بیان و روشن ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ دن لائے کہ ملت پاکستان وہ بالخصوص شیعہ کو وہ راستے نظر آ جائیں اور ان پر چل پڑے، اور اسی پاکستان کے اندر انشاءاللہ محفوظ ہوں، ان کی جان و مال و عزت و ناموس انشاءاللہ محفوظ ہوں۔ باہر کے بہت دل خراش واقعہ تھا، اور عید ہے، لیکن یہ عید کے اوپر جو کچھ ہوا، ہر مومن کا دل رنجیدہ، رنجور و غم دیدہ ہے۔ ہم تمام خانوادہ شہداء کو تسلیت و تعزیت کہتے ہیں، اس علاقے کے مومنین کو و علماء کو سب کو تعزیت و تسلیت کہتے ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے ان شہداء کے لیے درجات کی بلندی کے طلبگار ہیں۔ آئندہ عنقریب انتخابات ہیں، اور اس وقت ساری قوم انتخابات میں ہیں۔ ایک راستہ میں نمونے کے طور پر عرض کروں کہ اگر شیعہ کو یہ ڈھنگ آ جائے، اپنا وجود ثابت کر سکے کہ ہم اس ملک میں ہیں، اتنی بڑی تعداد میں یہی موقع ہوتے ہیں۔ اگر احتجاجاً الیکشن میں حصہ نہ لیں، ساری قوم فیصلہ کر لے کہ چونکہ شیعہ محفوظ نہیں ہے اور کوئی شیعہ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا، اس لیے ہم احتجاجاً اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں، اس الیکشن کو احتجاج میں بدل دے شیعہ قوم، مؤثر ہے یہ کام۔ وقت نہیں ہے میں اس کی تاثیر یا اس کے مختلف زوایا عرض کروں، بار کے بجائے اس کے کہ ہم تیاریاں کر رہے ہوں ووٹ دینے کے لیے، کوئی ایک آدھے ووٹ اس کو، کوئی ووٹ اس کو، کوئی اس کو، کوئی اس کو، یہ سارے ووٹ، کبھی ووٹ دے کے انسان کچھ لیتا ہے، کبھی ووٹ نہ دے کے لیتا ہے، اور تاریخ بھری بڑی ہے کہ بائیکاٹ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس کا زور زیادہ ہوتا ہے بسا اوقات بائیکاٹ کے اندر۔ متعدد ہیں یہ واقعات۔ دیکھیں امام خمینی نے 4 سال ایرانیوں کے لیے حج رکوا دیا کہ ہم نہیں کریں گے حج، جب آل سعود نے زائرین کو قتل کیا اس جمعہ خونین میں، 400 زائرین قتل ہوئے، امام نے کہا ہم حج نہیں کریں گے۔ حج واجب عبادت خدا ہے، لیکن ایک راہبر، ایک فقی مجتہد، وہ جانتا ہے کہ یہ واجب خدا، دین خدا کے تحفظ اور امت مسلمہ کی سرفرازی و تشیع کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ بائیکاٹ کیا جائے، اور کیا انہوں نے بائیکاٹ۔ اس طرح سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ابھی ایران کے اوپر سب سے بڑا دباؤ انہی پابندیوں کا ہے، بائیکاٹ کا ہے۔ ساری دنیا نے ایران کا بائیکاٹ کیا تاکہ ایران پریشان ہو، اب اگر ایران کو بائیکاٹ پریشان کر سکتا ہے تو دوسروں کو نہیں کر سکتا۔ اگر شیعہ کسی کا بائیکاٹ کرے اس کو پریشان نہیں کر سکتا، اگر ایران کسی چیز کا بائیکاٹ کر دے وہ پریشان نہیں ہو سکتے، یقیناً ہوں گے پریشان۔ لیکن یہ حربہ ہم نے کبھی آزمایا نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انتظامیہ سے تعلقات ختم ہو جائیں گے، فلاں سیاستدان سے تعلقات نہیں ہوں گے، کوئی اور ہمارے جو جزوی ذاتی فیملی کام نکلتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لہذا یہ قومی جو ایک پوٹینشیل ہے اس طرح سے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ باہر کے ملکی حالات بہت ہی نامناسب ہیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے، کیفیت ہر حوالے سے، وقت کم ہے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ناامنی اپنے اوج پر ہے، سیاسی ابتری اپنے اوج پر ہے، اور حکومت، یہ جتنے اداکار ہیں سیاسی جو انہوں نے ماحول بنا لیا، نہایت غیر سنجیدہ ماحول ملک کے اندر آپ کے مشاہدے میں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن عالمی سطح پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس سے پاکستان بھی متاثر ہے اور عالم اسلام بھی زیادہ متاثر ہے، جن میں سر فہرست آپ دیکھیں کہ ایک گزشتہ سال جو گزرا، دنیا اسلام کے مختلف ممالک میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، کہیں حاکم بدلے، کہیں حکومتیں بدلیں، کہیں سسٹم بدلے، اور بہت سارے ممالک کے اندر یہ جاری ہے سلسلہ۔ از جملہ سوریہ کے اندر، کہ اس وقت سب سے زیادہ اہم موضوع سوریہ کا ہے، کہ ساری طاقتیں جمع ہو کر، عرب و غیر عرب و غرب جمع ہو کر سوریہ کی حکومت کو ہٹانے کے درپے ہیں۔ خوب، سوریہ کا کیا قصور کیا ہے کہ سوریہ کی حکومت گر جائے، ختم ہو جائے؟ کیوں یہ سب مل کے ہٹانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ سوریہ تنہا دروازہ ہے، راستہ ہے، جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایران اگر کوئی کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، تو سوریہ کے ذریعے، اور ابھی تک جو کچھ ہوا بھی ہے وہ سوریہ کے ذریعے ہوا ہے۔ جیسا کہ سید مقاومت نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے کہ سوریہ نے بہت اہم کام اس سلسلے میں کیا، فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، اور دیگر اسرائیل کے خلاف۔ لیکن عربوں نے بہت ہی ذلیلانہ روش اختیار کی ہے، عرب حکومتوں نے۔ بعض مواقع پر ہم نے عرض کیا تھا سیاسی تجزیے کے اندر کہ یہاں تبدیلی آنی ہے، مڈل ایسٹ پورا بدلنا ہے۔ ان کا پہلے سے، کئی دہائیاں پہلے سے یہ کہنا تھا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کا سیاسی نقشہ بدلنا ہے، اور اس میں فعال ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر سے رہبر مسلمین، رہبر معظم کا بھی فرمانا ہے کہ بھلے ایسا ہی ہوگا، مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلے گا، وہ یقیناً بدلے گا، لیکن نہ اس نقشے کے تحت جو وہ سوچ رہے ہیں، بلکہ الہی نقشے کے تحت بدلے گا۔ خوب، یہ ایک جنگ ہے، دو طرفہ جنگ ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنا ہے، بدلے اس طرح سے جیسے ان کے نیت میں ہے، اور ادھر سے کوشش یہ ہے کہ یہ بدلے نقشہ، چونکہ یقیناً تبدیلی ضروری ہے اور بہت مفید تبدیلی ہے دونوں فریقوں کے حق میں۔ موجودہ مڈل ایسٹ جو، یا کہیں تبدیلی سے پہلے کا، یہ نہ دین کے حق میں ہے نہ دنیا کے حق میں ہے، اس کو بدلنا ہے، نہ اپنی قوموں نہ اپنے ملکوں کے حق میں ہے، نہ یہ باہر والوں کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ناکارہ عناصر ان کو ختم ہونا ہے، کہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، لیکن جو کچھ ان کے جانشین ہو رہا ہے، جاگزین ہو رہا ہے، وہ اہم ہے۔ عربوں نے بہت ذلیلانہ حرکت شروع کی ہے، اور ذلت کی اوج یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان میں اور نزدیک شب قدر مکہ میں ناگہانی اجلاس بلایا انہوں نے، اسلامی سربراہی اجلاس جو انٹ شیڈول تھا، یعنی اصل اس اجلاس کو جو ان کے شیڈول میں ہوتا ہے پانچ سال بعد چار سال بعد کسی ملک میں بلایا جاتا ہے جب تبدیل کرنی ہوتی ہے ریاست اس کی، لیکن انہوں نے ناگہانی طور پر وہ بھی مکہ میں اور ماہ رمضان میں اور روز قدس کے نزدیک انہوں نے مکہ میں تین روزہ اسلامی سربراہوں کا اجلاس بلایا، اور چونکہ ملک عبداللہ نے بلایا، شاہ سعودی نے بلایا، اس وجہ سے سارے گئے اس کے پاس۔ جس طرح میں پہلے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ناچ گانا ہو رہا ہو اور وہاں کوئی امیر جاگیردار کوئی عیاش آیا ہوا ہو، چونکہ عیاشوں کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ناچ گانے میں ویلیں دیتے ہیں، وہ ناچنے والوں کے اوپر نوٹ بکھیرتے ہیں، اور جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عیاش آیا ہوا ہے، یہ نوٹ بکھیرے گا، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈوم یا دوسرے، یہ سب جمع ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب وہ نوٹ پھینکے گا ہم نے دوڑ کے اٹھانے ہیں۔ یہ ناچنے والے، ان کا کام یہی ہے کہ جہاں بھی عیاش مستی میں آ کر کچھ پھینکے گا تو یہ جمع کریں گے۔ اس وقت جو مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کی حالت یہی ہے، وہ ان طوائفوں کی طرح ہیں، نوٹ عیاش نوٹ بکھیرے اور یہ جمع کریں، خواہ اس میں ہمارے حکمران ہو یا باہر کی دنیا سے آئے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ سعودی شاہ عیاش ہے اور وہ بکھیرتا ہے نوٹ اپنے مقاصد کے لیے، خود نہ بھی کرے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خرچہ کرو تم، اور کرتا ہے وہ خرچہ۔ اس لیے سارے گئے، یہ ریکارڈ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سربراہ کبھی بھی نہیں جاتے، لیکن جب شاہ سعودی بلاتا ہے تو سارے جاتے ہیں وہاں پر مکہ میں، اور جا کر جو ایجنڈا ہے ان کا، اس ایجنڈے میں فلسطین کی بالکل بات نہیں کرتے، اور سوریہ کے خلاف قراردادیں منظور کرتے ہیں، سوریہ کی رکنیت معطل کر دیتے ہیں، سوریہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس سے بہت خطرناک منصوبے کی بو آ رہی ہے۔ یہ جو مکہ اجلاس ہے مکہ کے اندر ہوا، لیکن یہ مشرکین کے اس جلسے کی طرح ہے جو رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا۔ ہجرت سے پہلے مشرکین سارے گروہ جمع ہوئے، احزاب میٹنگ کی، انہوں نے جلسہ کیا، قرارداد منظور ہوئی کہ رسول اللہ کو شہید کرنا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ کہا جو قبیلہ کرے گا پھر اس کی مشکل ہو جائے گی، چونکہ قبیلہ رسول قوی ہے، اور عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبائلی جنگ شروع ہو جاتی تھی، لہذا ڈر گئے کہ اگر ایک قبیلے کا آدمی رسول اللہ کو شہید کرتا ہے تو اس کا سارا قبیلہ قتل کر دیا جائے گا۔ بس تدبیر کیا ہوئی، سارے قبائل ایک ایک آدمی بھیجیں اپنا، اور سارے قبائل کی مشترکہ ٹیم بنے، اور یہ حملہ کریں اور سارے ضرب لگائیں، تلواریں ماریں، تاکہ آخر کار یہ طے نہ ہو کہ کسی خاص قبیلے نے مارا ہے، کہیں سب نے مارا ہے، تاکہ بنو ہاشم انتقام نہ لے سکیں کسی سے۔ خوب وہ آئے یہ مکر کر کے، اور خود مکر خدا کا شکار ہوئے، کہ وہ واقعہ آپ نے تفصیل سے آگے سنا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ آئے رسول اللہ کے بستر پر، تلواریں تان گئے اور تلواریں مارنے والے تھے کہ کسی نے کہا کہ پہلے دیکھ تو لیں کہ کون ہے ادھر۔ جب چادر اٹھائی تو امیر المومنین تھے، وصی رسول و جانشین رسول، اس بستر پہ آرام کر رہے تھے۔ پوچھا محمد کہاں ہیں؟ تو کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے، جو مجھ سے پوچھتے ہو جو مجھے کیا معلوم کہاں ہے، ڈھونڈو تلاش کرو۔ یہ ان کا حربہ ناکام ہوا، وہی چیز تکرار ہوئی اب مکہ کے اندر، اور اس دفعہ سارے جہان اسلام سے یہ مشرکین کے چیلے، شیاطین کے چیلے گئے، جمع ہوئے، اور بہت خطرناک منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، چونکہ طے کر لیا ہے کہ ہر قیمت پر انہوں نے حزب اللہ و حماس کو ختم کرنا ہے، اسرائیل کو تحفظ دینا ہے، اور مشرق وسطی امریکہ کے لیے ہموار کرنا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ اگر حزب اللہ مشرق وسطی سے حذف ہو جائے، توازن بالکل ختم ہو جائے گا، مشرق وسطی کا بالکل یک طرفہ ہو جائے گی ہر چیز، پھر اور کوئی بھی نہیں ہے پورے خطے میں۔ اور ظاہر ہے کہ حزب اللہ کے لیے مشکل کھڑی ہوتی ہے، تو خواہ نہ خواہ ایران کا ایک بازو کٹتا ہے، بہت قوی بازو ایران کا، بلکہ دایاں بازو کٹ جاتا ہے۔ یہ ان کا مکر ہے، اور بو اسی کی آ رہی ہے کہ یہ سارے مل کر سوریا میں بجائے نیٹو فوج بھیجنے کے, چونکہ اس میں اور اندیشے ہیں, نیٹو فوج بھیجنے کے یہ اسلامی فوج کی تیاریاں کر رہے ہیں. اسلامی فوج سے ان کی مراد یہی دہشت گرد ہے, القاعدہ ہے, لشکر جنگوی ہے, سپاہ صحابہ ہے, اور شباب ہے, وہ صومالیہ کی تنظیم, ترکی کے اندر ابھی نیا یونٹ انہوں نے بنایا ہے, تمام ممالک کے اندر دہشت گرد انہوں نے جرائم پیشہ لوگ جمع کیے. اس کو اسلامی فوج کے عنوان سے سوریا میں داخل کریں گے اگلے کام میں جو آگے نظر آ رہا ہے. یہ مکر ہے ان کا, جو ایک احتمال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, جو شاید یہ انجام دینے والے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند تعالی جس طرح مکہ میں انہوں نے سازش کی تھی اور ناکام ہوئے, یہ جو نئی سازش کر رہے ہیں یہ بھی ناکام ہوں گے. اور اس سازش کی تقویت اس سے ہوتی ہے کہ ملک عبداللہ نے اس میں ایک عجیب بات کی ہے, اور اس نے یہ کہا ہے, تجویز پیش کی ہے کہ ایک مرکز باقاعدہ تقریب مذاہب کا قائم ہونا چاہیے عالمی سطح پر, جو مذاہب کو, اسلامی مذاہب کو قریب کرے آپس میں. آپ توجہ کریں, وہ شخص جس نے جہان اسلام میں آگ لگائی ہے, اور جس خاندان نے آگ لگائی ہے, جن کے جیلوں نے آگ لگائی ہے پیسے خرچ کر کے, ہر جگہ جہاں فتنہ و فساد ہے مسلمانوں میں, اس کے اندر ان کا ہاتھ ہے. آج یہ تقریب مذاہب کی بات کرتے ہیں, مکر کی, مکر یہی ہوتا ہے, ظاہر کچھ اور بنائیں گے, اندر کچھ اور کریں گے. یہ بھی ایک خطرناک, بائیں کے ظاہراً بہت اچھی تجویز ہے, سب کو بہت پسند آ رہی ہے, لیکن اس کے نیچے چونکہ منافقانہ تجویز ہے, اس میں صداقت ان کے دل میں نہیں ہے. ورنہ سب سے عظیم کام یہی ہے کہ مذاہب کو قریب کرنے کے لیے کوئی ایسا مرکز ہو جو تمام مذاہب, اسلامی مذاہب کو آپس میں قریب کرے, ان کی کدورتیں, نفرتیں و دوریاں ختم کرے. لیکن یہ اس جلاد خاندان اور اس صفاق خاندان سے توقع نہیں ہے کہ وہ کریں, جو اپنے ملک کے اندر شیعہ کا قتل عام کر رہے ہیں, بحرین میں قتل عام کر رہے ہیں, پاکستان میں ہر خون جو گرتا ہے اس میں اس خاندان کا اور اس گروہ کا اور اس ملک کا ہاتھ ہے. یہ کس طرح سے اب ناگہان آ کر پینترا بدل کے اور حامی بن گئے ہیں. یہ سب سے اہم قضیہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے, خطرناک. آئندہ آنے والے ایام میں اس کے نحوست ممکن ہے عالم اسلام کو لپیٹ میں لے لے. لیکن جیسے عرض کیا کہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ مکر و مکر اللہ, یہ مکر کرتے ہیں, اللہ کا بھی منصوبہ ہے, اور خدا کا منصوبہ ہمیشہ غالب رہتا ہے, اور امید ہے کہ اس دفعہ بھی اللہ کا منصوبہ غالب رہے گا اور یہ ناکام ہوں گے. اور یہ مشکلات و مصیبتیں جو اس وقت جہان اسلام پر ہیں, خدا من تعالیٰ بہت جلد انشاءاللہ ان سے نجات عطا کرے گا. باقی ممالک بھی شبی اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں. مصر ابھی کشمکش میں ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے یہ کس سمت جائے, اس سمت کے تعین کی کشمکش میں مصر مبتلا ہے. باقی ممالک, لیبیا, یمن, جہاں تبدیلیاں آئی ہیں, وہ بھی اسی قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے کوئی امید نہیں ہے بچے گا, یہ مرے گا یا بچے گا, بس اس کشمکش میں ہے, دو دلی میں ہیں سارے کہ کیا ہونے والا ہے یہاں پر. کوئی واضح ان کی صورتحال نظر نہیں آتی. بحرین میں بہت ظلم ہو رہا ہے, بحرین میں قتل عام جاری ہے. ابھی گزشتہ دو دن پہلے ہی ایک جوان کو انہوں نے شہید کیا, حقوق سارے ان کے سلب کر لیے, سختیاں پابندیاں زیادہ کر دیں ان کے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کی شنوائی بھی نہیں ہے, کسی میڈیا میں ان کی بات منعکس بھی نہیں ہوتی. سعودی عرب میں تشیع حالت قیام میں ہے اس وقت, جو ایک بہت خوشایند بات ہے کہ سعودی عرب کا تشیع بیدار ہو کے حالت قیام میں ہے اس وقت. بہت پیشرفت ہوئی ہے سعودی عرب کے اندر. وہ تشیع جو دبا ہوا تھا صدیوں سے, پہلے دوسروں کے اور بعد میں آل سعود کے, ان گزشتہ 70-80 سال سے آل سعود کے نیچے, اس دفعہ اب اس سال سے بہت جری ہو کر شجاع و دلیرانہ طور پر میدان میں نکل آئے ہیں. پورے ماہ رمضان میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جس شب کو شیعہ روڈ پر نہ آئے ہوں, مظاہرہ نہ کیا ہو, احتجاج نہ کیا ہو, گرفتاری نہ پیش کی ہو. ایک بہت بڑی تعداد اس وقت زندانوں کے اندر ہیں, یہ افسوسناک ہے, لیکن ان کا قیام, ان کی جرت, ان کی دلیری, یہ بہت خوشایند ہے, وہ ایک بشارت ہے, ایک نوید ہے انشاءاللہ اس کے لیے. اور ایک بہت ہی منحوس کردار ترکی ادا کر رہا ہے اس وقت عالم اسلام میں, اور پاکستان اس کی تجربہ گاہ ہے. ترکی کی قیادت جو جاگوزین کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب کی جگہ پر ترکی لانا چاہتے ہیں، سعودیہ کے ہی پیسے سے ترکی کو لانا چاہتے ہیں، آپ اگر مکہ کانفرنس کے مناظر دیکھے ہو تو بہت اس میں بھی قرائن بہت سارے تھے کہ ترکی بہت بدل گئی ہے صورتحال اب ترکیہ کی، ایک شدید اسلامی ملک میں بدلتا جا رہا ہے، اسلامی حکومت بنتی جا رہی ہے بظاہر، لیکن در پردہ ترکی بہت خطرناک منصوبے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور پاکستان چونکہ آسان ہے، پاکستان میں مشکلات مالی ہیں یا کرپشن زیادہ ہے، لہذا پیسہ پاکستان کو فوراً رام کر دیتا ہے، ترکی نے اب بے تحاشا سرمایہ گزاری پاکستان میں شروع کر دی ہے مختلف اداروں میں، اور آپ کا شہر بالکل ترکی، استنبول اور لاہور آپ اس میں جوڑواں بہنیں قرار دی گئی ہیں کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، یہ شہر بھائی بھی نہیں کہا انہوں نے، کہا بہنیں ہیں یہ دونوں، زنانہ رابطہ ان کے درمیان قائم کیا انہوں نے، اور آ کر یہاں پر سرمایہ گزاری کر رہے ہیں اور آپ کے شہر کو سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک خطرناک قدم ہے جو اٹھ رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو دردناک ترین مسائل ہیں ان میں تفرقہ انگیزیاں زوروں پر ہیں، عالمی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی، تشیعوں کے اندر بھی اور شیعہ سنی فراوان کوششیں ہو رہی ہیں، اس وقت انٹرنیٹ کی بعض ویب سائٹس ہیں اور ٹی وی چینل بعض ایسے ہیں دو طرفہ جن میں فقط تفرقہ نفرت آگ لگائی جا رہی ہے، اور اس آگ پر ڈرموں کے حساب سے تیل جاڑا جا رہا ہے کہ تاکہ بڑھ کے یہ آگ شدید شعلے اس کے پیدا ہوں۔ خب یہ عناصر فعال ہیں تفرقے کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، وہ پاکستان پہلے ہی اس میں جل رہا ہے، اور اس کے اندر یہ تیزی لانا یا اس کے اندر اور شدت لانا یہ زیادہ خطرناک ہے، اور خصوصاً تشیعوں کے اندر تقسیم در تقسیم کا جو عمل شروع ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رقابتیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اظہار طاقت و قوت اور ایک دوسرے کو مرعوب کرنا، یہ زیادہ رقابت تشیعوں کے اندر شروع ہو گئی ہے کہ ہر فریق چاہتا ہے دوسرے فریق کو ضعیف کرے، کمزور کرے تاکہ خود نمایاں ہو، یہ بھی ایک خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر خصوصاً دن بدن کمزوری کی طرف اور ضعف کی طرف جا رہے ہیں، اور محسوس وجود نہیں ہے ہمارا یہاں پر، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم تبدیل ہو اور تم او راہ خدا پر، خدا تمہارے لیے بند دروازے کھول دے گا، ان راہوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ خدا و تعالیٰ انشاءاللہ یہ راستے کھول سکتا ہے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ حالات جو شیاطین نے بنائے ہیں انہیں دیکھ کر ہم مایوس ہو جائیں، نا امید ہو جائیں کہ سیاہ رات آ گئی ہے، کالی رات آ گئی ہے، گھٹا آ گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ سیاہ ترین راتوں میں چراغ جلتے ہیں، سیاہ ترین راتوں میں سورج طلوع ہوتے ہیں، سیاہ ترین راتیں سحر میں بدلتی ہیں، ظلمانی ترین ماحول نورانی ہو جاتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جو نہ ختم ہونے والی رات ہو، بالآخر یہ راتیں ختم ہوتی ہیں، کوئی چراغ جلتا ہے، کوئی نور طلوع ہوتا ہے، اور وہ نور آپ ثابت ہوں اور ہم ثابت ہوں، وہ خورشید ہم ثابت ہوں، بجائے مایوس ہونے کے اور ظلمت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے، اس ظلمت کو نورانیت میں بدلنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، ہمہ گیر کوشش کی ضرورت ہے، ہمہ جانبہ کوشش کی ضرورت ہے، تعلیمی کوشش کی ضرورت ہے، علمی کوشش کی ضرورت ہے، فکری کوشش کی ضرورت ہے، اور رفاعی کوشش کی ضرورت ہے، اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، قومی کوشش کی ضرورت ہے، ایک ہمہ جانبہ با ہمہ گیر کوشش کی ضرورت ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جب تم شروع کرو گے، انیشیٹو تم لوگے، میں فوراً تمہارے حالات بدل دوں گا، اور یہ وعدہ خدا ہم نے آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے، جب یہاں پر بھی یہ وعدہ پورا ہو سکتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ملت پاکستان کو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر رقم کرے اور بدلے انشاءاللہ، اور ایک ماہ رمضان یا ایک عید ایسی ہو جو واقعاً عید ہو، امام باقر علیہ السلام کا اندوہ نہ ہو اس میں موجود، ایک عید ایسی ہو جو واقعاً عید ہو، وہ عید کب ہوگی کہ جب امام مسلمین و امام مومنین پردہ غیبت سے تشریف لائیں اور عید کا خطبہ خود دیں، اور باقی جگہوں پر ان کے نمائندے دے رہے ہوں، کعبہ میں وہ خطبہ دیں اور باقی ساری دنیا میں ان کے مقرر کردہ نمائندے خطبہ دیں، اور ایک ہی خطبہ پوری دنیا کے اندر جل رہا ہو، اس دن کی امید کے ساتھ کہ خداون تعالیٰ وہ دن لائے ان قریب لائے اور ہم سب کو اس راہ میں خداون تعالیٰ کامیاب و موفق فرمائے انشاءاللہ. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. خدا وندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و بالخصوص حاضرین کے اس ماہ صیام میں جو گزرا ہے ماہ قیام میں, پروردگارہ تمام اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ان عبادات میں, ان اعمال میں, روزے میں, عبادات میں اگر کوئی قصور و کوتاہی رہ گئی ہے اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اسے معاف فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما, جو مسافر ہیں گھروں سے دور ہیں انہیں عافیت کے ساتھ گھروں میں واپس پلٹا. پروردگارہ جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں امتحانوں میں سرفرو و سرفراز فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, ان کے مہرے اور چیلے جو عالم اسلام پر مسلط ہیں ان کی نحوست سے امت مسلمہ کو آزادی عطا فرما, ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, انہیں شعور و بیداری عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو آزادی نصیب فرما, مخصوصاً ملت مظلوم فلسطین کو آزادی نصیب فرما, ملت مظلوم کشمیر کو رہائی عطا فرما, ملت مظلوم بحرین کو نجات عطا فرما, ملت مظلوم و تشیع سعودی عرب کو نجات عطا فرما. خداوندہ حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقاومت کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. خداوندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما, ملک کے اندر ناامنی, دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب میں, بحرین میں, لبنان میں اور پاکستان میں, بالاخص پاکستان میں, گلگت میں, بلتستان میں, کوئٹہ میں, پارا چنار میں, کراچی میں, دیگر مقامات پر, پنجاب میں, پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع اگر لائے کہ اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. خدا بندہ ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما, اس ملت کے اندر شعور و بیداری عطا فرما, بالخصوص نسل جوان و نسل حاضر کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. ہم سب کو اپنے فرائض دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اپنے آپ کو قرآن و عطرت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جب تک زندہ ہیں قرآن و عطرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما, موت کے وقت ہمیں قرآن و عطرت کی نصرت عطا فرما, موت کے بعد قرآن و عطرت کی شفاعت عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حیا حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم.